السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ صافات آیت نمبر 40. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. صرف الله تعالى کے جو مخلص بندے ہیں وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. کیاسین کا لفظ آیا ہے، کاف حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب مجرم اور ان مجرموں کو، یعنی مجرم اور ان کے بہکائے ہوئے لوگ، وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے اور سزا بھگت رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سزا سے اور اس عذاب سے بچنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو مخلص ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوں گے. اور یہ خالص بندے کون ہوں گے؟ چنے ہوئے بندے کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، ایمان پر ثابت قدم رہے اور لوگوں کے بہکانے میں نہ آئے، چاہے لوگ انہیں کتنا بھی گناہوں کی طرف کھینچتے رہے ہوں، یہ ثابت قدم رہے نیکیوں پر، تو ایسے لوگ اس دن عذاب سے بچا لیے جائیں گے، بلکہ انہیں بہترین رزق دیا جائے گا، جانا بوجھا رزق دیا جائے گا. اور اس میں خاص طور سے فواقح کا لفظ آیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں بار بار رزق کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور وہی چیز دی جائے گی جو کہ دنیا کے پھلوں سے یا دنیا کے رزق سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن اس کی لذت، اس کا سرو کرنے کا انداز بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا. انسان کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، جو وہ چاہے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا. اور یہاں پر ہم فواقح کے معنی پھل استعمال کرتے ہیں، فروٹس، لیکن یہ ایسے پھل ہوں گے جن سے لذت حاصل ہوتی ہو، وہ ان کو پیش کیے جائیں گے. خاص طور سے خشک پھلوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لذت کے لیے رزق ان کو دیا جائے گا. اور پھر ایسے ساغر گردش کرائے جائیں گے جن میں شراب ہوگی، جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا. کاس کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب سے بھرے ہوئے پیالے یا گلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خاص مخصوص طور پر اسی کے لیے ہے. تو کاسن شراب کے بھرے ہوئے جام کو کہا جاتا ہے، اور قدحن خالی جام کو کہتے ہیں. معینن کے معنی ہے جاری چشمہ، بہتا ہوا چشمہ، یعنی یہ جو شراب ہوگی جو ہر وقت میسر رہے گی، ایک چشمہ جاری ہوگا جس سے جب چاہے شراب لی جا سکتی ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب عام طور پر بد رنگ کی ہوتی ہے، لیکن جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی اور خوش رنگ بھی ہوگی. نہ دنیا کی شراب کی طرح اس سے سر میں درد ہوگا، نہ دماغ انسان کا بہکے گا، بلکہ اس میں نشہ نہیں ہوگا، ایک طرح سے سرور انسان کو حاصل ہوگا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کاس کا لفظ آیا ہے، اس کے لیے مخصوص طور پر جو لفظ عربی زبان میں کاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ شراب سے بھرے ہوئے جام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. دودھ اور پانی جس میں ہو اس کو جام نہیں کہیں گے، تو لہذا یہ خاص اسی کے لیے مخصوص ہے. تو یہ جنتیوں کو انعام دیا جائے گا جو دنیا میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جو محنت اور مشقت کی تھی، اس کا بدلہ ان کو یہاں پر اس صورت میں دیا جائے گا. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، ان کے جسم، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ شراب جو بنائی جاتی ہے وہ ہر چیز کو سڑا اور گلا کر بنائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے خمیر اٹھتا ہے اور اس میں ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے کئی نقصانات ہیں کہ پینے کے بعد وہ کڑوی لگتی ہے، یا پھر اس سے نشہ چڑھ جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے اور انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، بلکہ اگر نشہ ہو جائے تو کئی طرح کے غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور اسی بنا پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں انسان سے وہ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ ان تمام برائیوں سے پاک ہوگی، بلکہ صاف ستھری، دکھنے میں بھی خوبصورت، اچھے رنگ کی اور بہتر سے بہتر ہوگی۔ تو یہ خاصیت اس کی بتائی گئی ہے کہ اس کو پی کر کوئی سر میں درد نہیں ہوگا۔ وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِئِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ یہاں پر حوروں کا ذکر کیا گیا ہے یا جنت کی عورتوں کا، اور ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی کرنے والیاں یا رکھنے والیاں، یعنی اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرنے والی، یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب، یا شرمیلی نگاہوں والی، جن کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں ہوتی تھیں بلکہ جو شرم و حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی رکھتی تھیں۔ تو قصر ہے کہ جو معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو نہ پہنچنا، یا پھر کم کرنا یا چھوٹا کرنا، یا کوئی کام جتنا کرنا تھا اتنا نہ کرنا۔ جیسے قصر نماز، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم قصر کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے، نماز کم کر دیتے ہیں۔ اور قصر الطرف یعنی جتنی دور نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک نہ دیکھنا، یا نظر بھر کر نہ دیکھنا، بلکہ صرف نیچے نظر رکھنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی جنت کی جو اشیاء ہوگی اس کے بعد جو ذکر کر رہا ہے، وہاں کی عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی کو دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوں گی۔ اور اینن بمانی آنکھ، اور اینا ہوں اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں بڑی اور موٹی موٹی ہوں، اور اینا کی جمع عین اینن آتی ہے، موٹی آنکھوں والی، آئینن یا اینن آتی ہے، موٹی آنکھیں۔ دراصل ہم جو سب جانتے ہیں کہ جو بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں، تو جو اہل جنت کی عورتوں کی خصوصیات ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ ان کی آنکھیں موٹی اور خوبصورت ہوں گی۔ پھر تیسری جو صفت ان کی بتائی گئی ہے یہاں پر، کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ، تو اس آیت کی کئی تعبیریں کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک رنگت کی سفیدی کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی گورے رنگ کی ہوں گی اور جلد بالکل بے داغ ہوگی۔ دوسری یہ کہ یہاں انڈوں سے مراد شترمرغ کے انڈے ہیں جو نہایت ہی خوش رنگ ہوتے ہیں، اور اسی کا ذکر ہمیں قرآن میں دوسری جگہ ملتا ہے، کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یعنی اہل جنت کی عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ اور تیسری جو تعبیر کی گئی ہے جو معصور ہے، یعنی ام سلمہ سے روایت ہے، جس کی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب اسی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ تو زیادہ مفسرین نے اسی رائے کو زیادہ بہتر سمجھا ہے۔ بہرحال یعنی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ تفاسیر میں جو بات بتائی گئی کہ جو شترمرغ کے انڈے ہوتے ہیں، کیونکہ شترمرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان انڈوں پر گرد و غبار نہیں پہنچتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شترمرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں، اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تجوی یعنی صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رانی میں بھی ہے۔ یعنی بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل سفید رنگ اچھا نہیں لگتا، لیکن سفید رنگ میں تھوڑی سی گلابی شامل کر دی جائے تو وہ اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنتی عورتیں ایسی خوبصورت ہوں گی، نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی۔ تو جنت کی عورتوں کی بھی خوبصورتی ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلتی ہے کہ آنکھیں نیچے رکھنے والی، اپنی نگاہوں میں شرم رکھنے والی۔ تو یہ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نگاہوں کو جھکانے والا بنائے. آمین. پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرعاه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کہ واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کو پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. یہاں پر قرین کا لفظ آیا ہے، ایسا ساتھی یا دوست جو دنیا میں ہم عمر یا بہادری یا قوت میں ہم اثر ہو. اب یہاں پر دراصل عالم آخرت کی بات کی جا رہی ہے اور ایک ایسا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر انسان آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور سوالات کر رہے ہوں گے، بات چیت ہو رہی ہوگی جیسے کہ دنیا میں ہم کرتے ہیں. وہاں پر فاصلے سمٹ جائیں گے، یعنی وہاں ایسا ہوگا کہ کوئی ٹی وی یا انٹرنیٹ نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی انسان اگر چاہے تو جب جہاں کا منظر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہے، کوئی ہیڈ فون کی کوئی فون کی ضرورت نہیں ہوگی. بلکہ وہ ہو سکتا ہے میلوں دور بیٹھا ہو ایک انسان جنت میں ہو اور دوسرا جہنم میں ہو، دونوں میں بہت فاصلہ ہوگا، اس کے باوجود بھی جب وہ دیکھنا چاہے گا جہنم والوں کو دیکھ لے گا، ان سے بات کرنا چاہے گا وہ بات کر سکے گا، اور دونوں ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہوں گے. یہاں جو بات کی گئی ہے ساتھی کی بات کی گئی ہے، اور ساتھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ دوست کی اور ساتھی کی کتنی اہمیت ہے. جو دن رات ساتھ رہنے والا انسان ہے، انسان اسی کی عادتیں اپنا لیتا ہے. تو یعنی وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھے، شاید مجھے یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آ جائے تو تمہیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کیا کرتا تھا، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا. یعنی یہ دونوں ساتھی جو دنیا میں تھے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے، تو جو مشرک ساتھی تھا یا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ ایمان والے ساتھی سے پوچھتا تھا کہ کیا تم بھی یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے ہو؟ کہ تم بھی اس رسول پر ایمان لے آئے ہو؟ کہ تم بھی آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہو؟ تو اب یہ دونوں ساتھی تو اب پہنچ گئے وہاں پر، آخرت قائم ہو گئی، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں ہے. اس کو فوراً یاد آئے گی اپنے اس ساتھی کی کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، جو مذاق اڑاتا تھا کہ ایسا تو بالکل ناممکن ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، استہزا کرتا تھا، یقین نہیں رکھتا تھا دوبارہ اٹھائے جانے کو. تو اب وہ جنتی آدمی جو کہ یقین رکھتا تھا وہ آپس میں اپنے دوستوں سے کہے گا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے، اگر مجھے نظر آ جاتا ہے تو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوا. تو جیسے ہی وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آ جائے گا، اور یہ جنتی کہے گا مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں والا تھا، یہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہوا ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مجرم جو جہنمی ہوں گے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے، پیروی کرنے والے اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں زبردستی کھینچا تھا گناہ کی طرف، اور لیڈرز کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا بلکہ تم خود گمراہ ہونے والے تھے. تو یہ ساتھی کا اثر کتنا ہوتا ہے، جس کو ہم پیئر پریشر کہتے ہیں، کہ انسان دوسروں کی وجہ سے اتنا بعض اوقات دب جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، ان کے پریشر میں آ جاتا ہے، سامنے والا اس قدر مجبور کر دیتا ہے کہ بعض اوقات بات ماننی پڑتی ہے، اور خصوصاً گناہ کے کام میں یہ ساتھی ایک دوسرے کے بہت مددگار ہوتے ہیں، کھینچ کھینچ کر لے جاتے ہیں دوستوں کو گناہ کی طرف یا ایسی باتوں کی طرف جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانے والی ہیں. آج آپ جتنا بھی دنیا میں دیکھ لیں، فیس بک ہو، چاہے واٹس اپ ہو، ٹویٹر ہو، کچھ بھی چیزیں آپ لے لیں، جتنی بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ سارے جو فیس بک پر اتنے جو تصویریں ڈالی جاتی ہیں، تصویریں بتائی جاتی ہیں، سیلفیز لی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور مرد حضرات تو ہیں ہی ہیں اس میں، لڑکے تو ہیں ہی ہیں، لڑکیاں تک اور مسلمان لڑکیاں. اب آپ بتائیں کہ ایک فرینڈ نے اپنی کوئی تصویر ڈالی، اس کو دیکھ کر دوسری کوئی اس کی ساتھی پھر ویسے ہی تصویر ڈالتی ہے کہ تم نے کون سی تصویر ڈالی ہے، میں اس سے بڑھ کر ڈالتی ہوں. تو کیا مسلمان لڑکیاں ایسا کر سکتی ہیں بھلا؟ آپ بتائیے، کتنے لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے. تو یہ دراصل انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، پیئر پریشر میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. دوستوں کے کہنے میں آ کر انسان کتنے غلط کام کر جاتا ہے. زیادہ تر جو نشے کی عادت ہوتی ہے، یا تو شراب یا پھر سگریٹ یا جوا، جتنی بھی بری عادتیں ہیں، یہ سب دوستوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. تو صحبت قرین جو ساتھی ہے، اس صحبت نیک ہونی چاہیے، اچھے ساتھی، نیک لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے تاکہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، نہ کہ برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں. تو ہم دیکھیں کہ ہماری بچیوں کے دوست احباب کیسے ہیں، ان کی سہیلیاں کیسی ہیں. ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی گھر نہ بھیج دیں، بلکہ بہت محتاط رہیں، خیال رکھ کر بھیجیں. پھر اپنے بچوں کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے کہاں لگے ہوئے ہیں. دن رات فیس بک پر تو نہیں لگے ہوئے ہیں، دن رات واٹس اپ اور ٹویٹر پر تو نہیں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی رہنمائی فرمائے، ان کی مدد کرے، ان کو ان لغویات سے بچائے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کے پریشر سے بچے، تو اس کو پھر قرآن کو اپنا ساتھی بنانا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. قرآن قیامت کے دن آئے گا نا، حجت بن کر ہماری طرف سے جھگڑا کرے گا. قرآن کی آیتیں، سورتیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی اور سفارش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے رات میں سونے سے پیچھے رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا، رات میں تلاوت کرتا رہتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو قرآن کو اگر ساتھی بنائیں گے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ساتھی بنائیں گے، تو انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے. جیسے کہ یہ دونوں ساتھی تھے، اور ایک پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا کہ اس نے آخرت کے دن کو مانا، جانا، یقین کیا اور تصدیق کی، اور دوسرے جس نے جھٹلایا اور مذاق اڑایا، آخرکار وہ جہنم کا مستحق بنا. تو پھر وہی والی بات آتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں، ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، یا پھر معاشرے کے دباؤ میں نہ آئیں. ہم اپنا اچھا برا خود جانتے ہیں. ہم دیکھیں کہ آخرت میں کیا چیز ہمارے کام میں آ سکتی ہے. یہ دنیا کے لوگ نہیں آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے، جو آج ہمیں بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں نا کہ کر لو کوئی بات نہیں ہم بچا لیں گے، تو وہاں کوئی نہیں آنے والا بچانے کے لیے، کوئی نہیں آنے والا وہاں پر ہمارا عذاب خود اپنے اوپر لینے کے لیے. تو لہٰذا آج ہم ہوش میں آ جائیں، اپنے اچھے ساتھی چنیں، منتخب کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تاکہ جب کمپنی نیک ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں انجام بھی اسی طرح سے نیک اور اچھا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لھو الفوز العظیم. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ان ھذا لھو الفوز العظیم لمثلی ھذا فلیعمل العاملون. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو یہاں پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا، کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے؟ تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور آخرت میں اس کے بعد پھر موت نہیں ہوگی، یا تو عذاب ہے یا پھر ثواب ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں آنے والی. اور جو وہاں پر کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیابی ہے. فوز العظیم کہا گیا ہے، سب سے عظیم کامیابی، یعنی جو جنت کا مستحق ہوا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ٹھہرا، وہی اصل کامیابی ہے. اور اسی کامیابی کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. تو آپ بتائیے کہ آپ کی اور میری کوشش کس کے لیے ہو؟ یعنی یہ جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے آیت نمبر 61 میں، کہ لمثلی ھذا فلیعمل العاملون، کہ بس ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو اصل چیز ہے پہلے اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ آخرت میں انسان کامیاب ہو سکے. یہی اصل کامیابی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ، تگ و دو کوشش کرنی چاہیے. اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. کہو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. ثم ان مرجعہم الی الجحیم، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو کمبینیشن ہے، یعنی نیک لوگوں کی بات کی جاتی ہے، پھر ان لوگوں کی بات کی جاتی ہے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے. تو جیسے کہ پہلی آیت میں ہم کو بتایا گیا آیت نمبر 61 میں کہ ایسے ہی کام انسان کو کرنے چاہیے، ایسے عمل کرنا چاہیے جو انسان کو کامیاب ٹھہرائے. ادروائز اگر وہ ایسے کام نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے، جہاں پر اسے انتہائی بدبودار یا کڑوا پھل کھانے کو دیا جائے گا. زقوم کا درخت ہوگا اور یہ جہنم سے نکلتا ہے. آپ سوچیں کہ جہنم میں آگ میں پیدا ہونے والا درخت کیسا ہوگا. اس کے سر کو جو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ درخت ہے جو جہنم سے نکلتا ہے، اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. اب تصور کر لیں ذرا، شیطان ہمارے ذہن میں جب بھی تصور آتا ہے کتنا ڈینجر اور کری قسم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس درخت کے جو پھل ہوں گے، شگوفے ہوں گے، وہ شیطان کے سر کی مانند ہوں گے. تو آپ سوچیں کہ پھر اب اس جہنم سے بچنے کے لیے اور اس جہنم کے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں عمل کیسے کرنا چاہیے، نیک عمل. اور دو ہم کو احادیث ملتی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، ای العمل الافضل. آپ نے فرمایا کہ ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون سا، کہا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا، پھر کہا گیا کہ حج مبرور. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، کہا گیا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، تو کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ترتیب آگے بتائی، کچھ پیچھے کر دی، لیکن یہی عمل سارے نیک ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یا حج مبرور، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج جس میں کوئی قسم کی کمی نہ ہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے کام ہم الحمدللہ ہماری دسترس میں ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے، ایک حج کی بات الگ ہے کہ جس کی استطاعت ہوگی وہی کرے گا، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد تو جدوجہد ہم کو مسلسل کرتے ہی رہنا ہے. یہ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے بہکانے میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو یہ دراصل جدوجہد ہی ہے نا، کوشش ہے ہماری. یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد ہے، نیکیوں پر ڈٹے رہنا اور برائیوں سے بچنا، یہ جدوجہد ہے ہماری، جہاد ہے یہ. تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوا. ایمان الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم تو ایمان والے ہی ہیں. تیسری چیز ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا، اور پھر ایک اور بات جو سب سے اہم ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ سب ہماری دسترس میں، ہم سب کر سکتے ہیں. تو جو عظیم کامیابی ملے گی تو ایسے عمل کرنے والوں کو وہ کامیابی ملے گی، اور جو لوگ یہ نیک اعمال سے پیچھے رہیں گے ان کے لیے پھر زقوم کا درخت ہے. زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے. اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے اور بو ناگوار ہوتی ہے. توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے. اور یہ وہی درخت ہو سکتا ہے جس کو ہمارے ممالک میں تھوہر کا درخت کہتے ہیں. بہرحال ہم نہیں جانتے کہ جہنم کا جو درخت ہوگا زقوم کا وہ ایسے ہی ہوگا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ان کی غذا وہاں پر یہ زقوم کا درخت ہوگا. اس کو طنز جو ہے مشتق کیا جاتا ہے. اصل میں جس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار اور کری چیز کے نکلنے کے. یا پھر سری دوبارہ دیکھ لیجئے, زقوم تزقم سے مشتق ہے جس کے معنی بدبودار اور کری چیز کے نگلنے کے ہیں, اور یہ دراصل اہل جہنم کا کھانا ہوگا جو کہ ان کو سخت ناگوار گزرے گا, کیونکہ یہ بدبودار ہوگا, کڑوا ہوگا اور دکھنے میں بھی نہایت ہی بدشکل ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے اور آزمائش سے. انہم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم يحرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بدنجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچتے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ائفكا الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا, میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ الیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور کہنے لگا, آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. اس نے کہا, کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا, اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار, مجھے ایک بیٹا عطا کر. ربی حب لی من الصالحین. فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح مسیح ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکی کی بشارت دی. پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا اور چونکہ نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے باقی پوری دنیا کی آبادی چلتی رہی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت تمام لوگوں کو ختم کر دیا تھا, صرف نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کی کشتی میں سوار تھے وہی باقی رہے, تو اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا. اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انتہائی تکلیف میں پکارا, کرب العظیم کا لفظ ہم نے پڑھا, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارتا ہے اور تکلیف اس پر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کو اس تکلیف سے, اس کرب سے نجات بھی دیتا ہے. چونکہ نوح علیہ السلام نے کئی سال تک تبلیغ کی لیکن ان کی قوم نے مان کر نہ دیا سوائے چند لوگوں کے, لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے تھے, باقی سب کو غرق کر دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے طریقے پر چلنے والے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ہم کو ذکر ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا کا پیشوا اور امام بنایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا, خلیل اللہ کے لقب سے وہ نوازے گئے. اب یہ جو قربانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی, یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھی. سب سے پہلے تو ان کی قوم نے ان کو نکالا, یعنی نوجوانی کی عمر سے لے کر بڑھاپے تک مسلسل وہ آزمائش میں رہے لیکن کبھی ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا. آپ سوچیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا یا آگ میں ڈال دیا گیا, اس وقت بھی ان کا اطمینان قابل دید ہے. اس وقت انہوں نے حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. تو یہ دعا, یہ جو جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے, یہ دشمن کے ہر شر سے انسان کو بے فکر کر دیتی ہے کہ دشمن کتنی بھی چالیں چلتے رہے, کتنا بھی بڑا الاؤ تیار کریں, کتنی بھی بڑی پلاننگ کریں, مکر و فریب کے جال بچھا دیں, کچھ بھی کر لیں, پروپیگنڈا کریں یا مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں یا جو بھی کچھ کریں, آپ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, تو دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ بھلا آپ بتائیں کہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور کوئی معمولی آگ نہیں تھی. جو احادیث تو نہیں ہے لیکن جو روایت پتہ چلتی ہیں, اسرائیلیات ہو سکتی ہیں وہ, چونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی وہ آگ انہوں نے تیار کی تھی, اتنا بڑا وہ آگ کا الاؤ تھا کہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا, تو انہوں نے منجنیک تیار کی. جیسے ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کہیں گے اسے, بہرحال ابھی اس وقت لفظ یاد نہیں آ رہا ہے, منجنیک کہتے ہیں اردو میں, توپ کہیں گے جس کو, جی ہاں, کہ اس میں بٹھا کر انہوں نے اس طرح سے وہ کچھ اس طرح کا بٹن دبایا ہوگا کہ وہ سیدھا جا کر آگ میں گرے. یعنی اتنی دور تھی وہ آگ, کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا تھا, اتنی دہکتی ہوئی آگ میں انہوں نے ڈالا. لیکن آپ سوچیں کہ کیسے وہ اللہ کے بندے تھے ابراہیم علیہ السلام, کہ ایک لمحہ انہوں نے کوئی نہ اپنی جان کے بارے میں سوچا, نہ رکنا گوارا کیا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آگ میں کود پڑے. وہ آتا ہے جیسے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشائے لب بام ہے, کہ واقعی میں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی آزمائش, جان انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور یہ بھی ان کی نوجوانی کی عمر ہے, اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر توحید کے لیے انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی, ٹھنڈی ہو گئی. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ قلنا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم, کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے علیہ السلام. تو یہ سب واقعات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اصل جو آج کے واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, وہ ہیں ان کے بیٹے کو قربان کرنا. انہوں نے صالح اولاد کے لیے دعا کی تھی, ربی حبلی من الصالحین, کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد نصیب فرما. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان اولاد کی خواہش رکھتا ہے اور سب سے شدید خواہش ہوتی ہے اولاد کی انسان کو. ہر انسان اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو صالح اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے یہی سیکھنا چاہیے، ان کی سیرت سے، کہ ہم کو بھی جب بھی اولاد کی ہم دعا کریں تو صالح اولاد کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیں کس قدر صالح اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ انہی کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیسی ان کی نسل تھی، آپ دیکھیں، صالح نسل۔ تو ہم کو اپنی نسلوں کی، اپنی ذریت کی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ہماری ذریت ہے، وہ سب کی سب صالح ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ تو ہم لوگ دعا تو کر لیتے ہیں اولاد کی، لیکن صالح اولاد کی دعا نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مادہ پرست ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر کے جو بہت خوبصورت ہو۔ بیٹی اگر ہو گئی، اگر رنگ کم ہو گیا تو اس پر افسوس کرتے رہیں گے۔ خوبصورت اولاد ہوئی تو بہت خوش، رنگ گورا ہے تو بہت خوش، اور رنگ کم ہو گیا تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ لڑکی ہو گئی تو چہرہ اتر جاتا ہے، لڑکی ہونے کے بعد اگر اس کا رنگ بھی کم ہو تو مزید چہرہ اتر جاتا ہے۔ پھر اگر آنکھیں چھوٹی ہو گئیں یا ناک ہلکی سی کچھ دبی ہوئی ہے تو اس پر بہت سارے تبصرے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اچھا یہ صالح ہوگا نہیں ہوگا بچہ یا بیٹی، جو بھی ہے۔ رنگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا ہم سے، آپ سے، کہ اچھا تمہاری اولاد کیسی تھی، کتنی خوبصورت تھی، اس کی بنا پر تمہارے درجات بلند کیے جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اولاد صالح تھی یا نہیں تھی، اور ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی تھی، کیا تگ و دو کی، کیا دوڑ دھوپ کی۔ تو اصل چیز ہے صالح اولاد کی دعا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انہیں صالح اولاد کی دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی ایسا بیٹا، یہاں علیم کی بات نہیں ہے، یہاں پر حلیم کی بات ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا ذکر آیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا یہ حلیم کے لفظ کو اگر آپ غور کریں نا، یہ لفظ دراصل بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ بردبار، نرم مزاج، بات کو سمجھنے والا، یعنی ہر خوبی جو آ سکتی ہے وہ حلیم میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ تو اس سے دراصل یہ بشارت تھی ان کے لیے کہ بڑا ہو کر یہ بچہ بردبار ہوگا، سمجھدار ہوگا۔ تو یہ پورے واقعات میں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پیچھے ہم اس سے ملتی جلتی چیزیں بہت ساری پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ لوگ ان کو بلانے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہماری ہو چکی ہیں۔ اصل جو آج کے ٹاپک میں ہمیں دیکھنا ہے کہ نیک اولاد انسان کے لیے کتنا بڑا ایسٹ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو اگر کوشش کرنی چاہیے تو وہ ایسے ہی اولاد کی تربیت پر وہ کوشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے تو صالح اولاد کی دعا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی حلیم بیٹے کی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب بھی یہ جملہ پڑھو تو دل کی کیفیت بہت ہی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ انسان حیران ہے اور اسے حیران ہونا ہی چاہیے کہ کیا وہ جذبہ تھا، کیا وہ شوق، لگن، محبت، کیا کچھ نہیں ہوگا دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی بہت بڑی قربانی تھی، ان پر آزمائش آئی، لیکن آپ دیکھنا تو بیٹا تو نوجوان تھا، ینگ ایج۔ ابھی تو بچوں کی یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں ساری خواہشیں جوان ہوتی ہیں، بچوں کا کیا کچھ دل نہیں چاہتا، ہم کیا کچھ انجوائے نہ کریں۔ لیکن وہ نوجوان لڑکا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے صالح اولاد کی دعا کی تھی تو وہ صالح اولاد تھی۔ وہ کیسی وہ اولاد تھی کہ والد تو پھر بھی ابھی نبی ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بیٹا آپ دیکھیں کہ وہ تو نوجوان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس عمر میں بچے سمجھدار نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے کا جواب آپ سنیے۔ یہ جملہ دل کی حالت عجیب سی کر دیتا ہے کہ یا بتی افعل ما تؤمر، اے بچان کر ڈالیے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، یعنی میں سر جھکانے والا بنوں گا، جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنے والا بنوں گا۔ صالح والد کی صالح اولاد، یہ ہوتا ہے بدلہ دنیا میں بھی کہ اولاد فرمانبردار ہوتی ہے اگر آپ خود اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائیں، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، جھکا دیا اپنے آپ کو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا ایسا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اور یہ دونوں کی فرما برداری تھی کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ وہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر ڈالیے، کیونکہ بیٹا جانتا تھا کہ میرے والد پیغمبر ہیں، نبی ہیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ تو والد کے خواب پر وہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے کہ اس کو زندگی کی امنگ نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی زندہ رہنے کی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یہی تو بات ہے کہ اللہ کے حکم پر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہر لمحہ تیار رہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، واقعی میں ابھی تک جتنی اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہوں گی اور لکھی جائیں گی، ان سب میں ہم وہ سوز اپنی طرف سے نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تو ہر انسان خود ہی سوچے اور غور کرے کہ یہ کیسا جذبہ تھا فدا ہو جانے کا، قربانی دینے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا۔ کیا آج ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ یوں ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے رتبے نہیں عطا کرتا، یوں ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نام باقی نہیں رکھتا کہ آج 4500 برس گزرنے کے باوجود بھی ہم درود سب پڑھتے ہیں مسلمان، کہ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر سب پر سلامتی ہو۔ یہ رتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر ایک کے یہ درجات نہیں ہوتے، ہر کوئی اس طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ لیکن اتنے بڑے درجات ملنے کے پیچھے کیا قربانیاں تھیں وہ بھی ہم دیکھیں ذرا۔ نوجوانی کی عمر سے لے کر اب تک بڑھاپے تک آزمائش ہی آزمائش، اور ہر آزمائش میں پوری طرح سے اترنا، ماتھے پر بل لائے بغیر، کوئی شکن کے بغیر فوراً آمنا اور صدقنا کہنا، یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ تو یوں ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام الناس نہیں بنا دیا، یوں ہی تو خلیل اللہ کا لقب نہیں دیا، یہیں تو امتن قانتن کا لقب یوں ہی تو نہیں مل گیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے القابات جو ہیں، اتنے بڑے بڑے آنر، یہ ایسے ہی نہیں دے دیے گئے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، نفس کی، جان کی، مال کی، وطن کی، محبتوں کی، اولاد کی، کیا کچھ نہیں ہے ان قربانیوں میں۔ کہ حکم ہوا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو تنہا، تو بیوی بچے کو چھوڑ دیا تنہا۔ جب بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا گیا، اور کبھی کبھار وہاں پر آتے تھے بچے کو دیکھنے کے لیے، اور وہی بچہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دیں اللہ کی راہ میں۔ سوچیں ذرا کیسی آزمائش ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ کسی کتاب میں بہت ہی اچھے جملے تھے اس ٹاپک پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا بڑا درجہ دیا گیا، کہ پوری ان کو امت کا امام بنایا گیا، تو یہ ان کے اوپر بہت عظیم آزمائشیں آئیں، بہت بڑے طریقے پر، بہت بڑے پیمانے پر ان کو آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بچے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے فلسطین واپس آئے، اور پھر حبرون کو اپنا مرکز سے دعوت بنایا اور وہاں پر دعوت پھیلانے لگے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے سالوں کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا تھا، اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد اس کو چھوڑنے کا حکم ہو، اس کو چھوڑ کر آ گئے، لیکن خبرگیری کرتے رہے۔ جب 13-14 سال گزر گئے اور وہ شیر خوار بچہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید آزمایا، اور وہی والی بات ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں، کہ بار بار آپ خواب دیکھتے رہے اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ سچے خواب ہوتے ہیں، یا وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک قسم کی، اس کی تعمیل کرنا، اس کو پورا کر دکھانا ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہر دفعہ تو آپ نے ہر آزمائش پر پورا اترے، آپ نے ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کی، تو جب آپ کو یہ خواب دکھائی دینے لگا تو آپ فوراً عازم سفر ہو گئے، مکہ کی طرف آپ نے سفر کا ارادہ کیا، رخت سفر باندھا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان سے آپ نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ اب سوچئے کہ جس کے بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا ہو اور بڑھاپے کا سہارا ہو، بیٹا بھی صالح نیک فرمانبردار اور سعادت مند ہو، جوانی کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہو، اور جس سے امید کی جاتی ہو کہ آئندہ نہ صرف وہ خاندان کا بوجھ اٹھانے والا بنے گا بلکہ اس عظیم مقصد، اس عظیم دعوت کو پھیلائے گا جس کے لیے والد نے ساری عمر قربان کر دی تھی، اس بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ہی ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی کس لیے؟ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، کسی قسم کے غصے یا ناراضگی کا اظہار نہیں ہے۔ کیا گزری ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہم سوچیں، اگر وہ منظر سوچ لیتے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو کیا ان کے دل کی حالت ہوگی؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو والد ایسے فرما بردار اور بیٹا ان سے بڑھ کر فرما بردار ماشاء اللہ، تو وہ عظیم والد کا عظیم فرزند جس کو اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم کا لقب دیا تھا، اور اللہ سے زیادہ ایک انسان کی جبلتوں اور صلاحیتوں سے کون واقف ہو سکتا ہے بھلا، اس بیٹے نے اپنے حلم اور سلامت روی کا بھرپور ثبوت دیا۔ وہ بیٹا نہ ڈرتا ہے، نہ ہچکچاتا ہے، نہ جان بچانے کی فکر کرتا ہے، نہ باپ پر الزام تراشی کرتا ہے، بلکہ پوری تمانیت قلب کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں نہ بھاگوں گا، نہ شور کروں گا، نہ کوئی بہانے تراشوں گا، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورے صبر و شکر کے ساتھ قبول کروں گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے، تمہاری جان دینی پڑے گی، تو آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ بھی کہہ سکتی ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کہ ابا جان یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، ایک خواب کی بنا پر آپ میرے جان کے پیچھے پڑے ہیں، پہلے مجھے بیابان میں تنہا چھوڑ دیا، مجھے اور میری والدہ کو، اور اب جبکہ میں اس عمر کو پہنچا ہوں کہ میں کچھ کھا کما سکتا ہوں تو آپ میرے گلے پر چھری چلانے آپ آ گئے۔ اگر ایسا جلا کٹا جواب کوئی دیتا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ انسانی فطرت سے یہ ممکن ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام وہ تو ایک عجیب بیٹے تھے، حلیم، بردبار، ایک عظیم نبی کی دعاؤں کا مجسم ظہور، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ علیم و خبیر ہے اس کی طرف سے بشارت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بشارت دی تھی، اور دعوت ابراہیم کے وارث بننے والے، اور ان کے صلب سے تو وہ ذات پیدا ہونے والی تھی جو کہ تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے، تو یہ جو تسلیم و رضا کا یہ منظر تھا، یہ انتہا تھی، اس سے پہلے تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین تو اپنے بچوں پر آنچ بھی نہیں آنے دیتے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، چڑیا تک اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے اور اپنی جان نثار کر دیتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا تو دراصل آپ کی تسلیم اور رضا کا امتحان لینا مقصود تھا، اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا مقصود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نسل انسانی کی، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نسل انسانی کی بقا کے لیے عطا کی ہے، نہ کہ والدین ان کو ذبح کرے اپنے ہاتھوں۔ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو میرا بندہ ابراہیم علیہ السلام، جس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے، جس کو میں نے انی جاعلک للناس اماما بنایا ہے، تو وہ اس قابل ہے یا نہیں، اس انعام کا مستحق ہے یا نہیں۔ تو جب ہم نے حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو پورا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو صرف امتحان لینا مقصود تھا. ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. سبحان اللہ, اتنا بڑا آنر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو وفدینہ ہوں بذبحٍ عظیم, ایک مینڈھا ان کی جگہ بھیجا, اور اسی بنا پر ہم آج تک حج کے دوران یوم النہر جو قربانی کا دن ہوتا ہے انہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی دیتے ہیں. انہوں نے تو, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر, اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر وہ بیٹا بھی خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا. ہم صرف جانور کی قربانی دیتے ہیں, ہم صرف جانور کی قربانی دیتے ہیں, اور وہ قربانی دیتے ہوئے بھی ہم کتنے کیلو کال سے حجت بہانے بازیوں سے کام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ قربانی تو جو صاحب استطاعت ہے ان پر ہی فرض ہے, جو صاحب نصاب ہے ان پر ہی فرض ہے. یہاں تو تسلیم و رضا دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر کون سر جھکاتا ہے. اور وہ قربانی کر کے دراصل ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے ہم تو جانور کی قربانی دے رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اگر وقت پڑا تو ہم اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, سب کچھ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے حج ہو رہا ہے تب سے وہ قربانی الحمدللہ دی جاتی ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے دراصل, جو قربانی ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سنت جاری رکھی. آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی, جس میں سے کچھ علی رضی اللہ عنہ کو دیے تھے ذبح کرنے کے لیے, اور باقی کے سارے خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے تھے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کیسا تسلیم و رضا کا منظر تھا دونوں کی طرف سے, والد اور بیٹے دونوں کی طرف سے. اب ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے, ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اسی کی علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, تبلیغ کے کاموں میں لگے ہوئے تھے, اور بیچ میں کبھی کبھار آ کر مل لیتے تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ آئے, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دفعہ آئے, واللہ عالم کتنی دفعہ آئے, لیکن بیٹا رہا والدہ کے ساتھ ہی, اور بیٹے نے والدہ ہی سے بہت کچھ سیکھا. تو اسی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی یہ باپ کے حکم پر بیٹے نے جو اپنا سر جھکا دیا, فرما برداری دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم مانا اور اپنے والد کا بھی حکم مانا, تو یہ فرما برداری آئی کہاں سے؟ اور واقعی میں اس میں والدہ کا ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو فرما بردار بنانے میں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروانے میں, کہ ایک ماں ہی وہ کردار ادا کر سکتی ہے جس کی بنا پر بچے نیک, صالح اور دین کی راہ میں مزید آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جب دعا کریں تو صالح اولاد کے لیے دعا کریں. پھر اب اگر اولاد ہو چکی ہے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, یہ ایسے کام کریں جن کی وجہ سے ہماری بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں اس کی وجہ سے بہتر اور اعلیٰ مقام حاصل ہو. یہی اولاد کی وجہ سے, یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جب تک قربانی نہیں دیں گے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. دین کی راہ میں جد و جہد اور قربانی ضروری ہے, بغیر قربانی دیے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. قربانی قرب ہی سے نکلا ہے نا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا، نزدیک ہونا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب اگر ہم چاہتے ہوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، یا تو نیند کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، جو کچھ ہے ہمارے پاس آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا گیا جو امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ زندگی، یہ وقت، یہ جان، یہ مال، یہ ٹیلنٹ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی تو امانت ہے دیکھا جائے تو. اس کو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی راہ میں لگانا ہے. اور آج سب سے زیادہ جو غافل ہیں ہم، دراصل اسی طرف سے غافل ہیں ہم. آج ایک طرح سے دنیا کمانے کے چکر میں اور دنیا ہی میں مست اور مگن ہو گئے ہیں، اسی کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں کے 90% لوگ اگر ہم دیکھیں گے، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، غیر مسلم تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں ہی کی بات ہے کہ 90% لوگ، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد مہندی ڈیزائننگ سیکھنا، کوکنگ سیکھنا، کیک بنانا، فلاور میکنگ اور پتہ نہیں کیا کیا میکنگ، پینٹنگ، ڈرائنگ، کلرنگ، سب کچھ ہم نے بنا رکھا ہے. لڑکیاں 2 مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتی ہیں. سارے دنیا میں رہنے کے جو لوازمات ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے، وہ سب وہ حاصل کریں گی. ایک طرح سے ہم فخریہ بتاتے ہیں کہ ہماری بچی نے ہر قسم کا کورس کیا ہوا ہے، کیونکہ رشتے اچھے آئیں گے. اگر یہ ساری چیزیں اس کو اچھی آئیں گی تو رشتے اچھے آئیں گے. یہاں تک کہ اب تو ایک اور نئی چیز آ گئی کہ ہماری بچی نے تو یہ گرمیوں کی تعطیلات میں کمپیوٹر کلاسز بھی جوائن کر لی ہیں. وہ تو فلاں 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 کمپیوٹر کورس بھی کر رہی ہے، اس کو یہ بھی آتا ہے، اس کو وہ بھی آتا ہے، اس کو سب آتا ہے. اگر اس کو نہیں آتا تو یہ نہیں معلوم کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، فرض عبادتیں کون سی ہیں اور ان کو کیسے مجھے انجام دینا ہے. آج ہماری بچیوں کو اگر نہیں معلوم تو نہ نماز کا طریقہ معلوم ہے، نہ فرائض کیسے ادا کیے جاتے ہیں اس کی انہیں کوئی خبر ہے، حلال اور حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کیا ہیں، شرم و حیا کیا ہوتی ہے. اس سے ہم نے کبھی اپنی بچیوں کو واقف نہیں کروایا. کبھی کوئی چھٹیوں میں ہم نے کوئی ایسا کورس کروایا ان کو جو شرم و حیا پر مبنی ہو، کہ اچھا بیٹیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیسے کی جا سکتی ہے، پردہ کیسے کرنا چاہیے، تمہارا ابایا کیسے ہو، تمہیں غیر مردوں سے اگر بات کرنا پڑے مجبوری میں تو تمہارا بات کرنے کا انداز کیسے ہو، تمہیں اگر کوئی آفر دے رہا ہے کتنی بھی زیادہ، کوئی تمہیں بہکاتا ہے، کوئی لڑکا، کوئی راہ چلتا مسافر، یہ کوئی بھی تمہیں ٹیمپٹ کرتا ہے، تمہیں کھینچتا ہے اپنی طرف، تو تمہیں اس کو کیسے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا نہیں ہے. لڑکی کی عزت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. کیا ہم نے کبھی ان باتوں کی تعلیم دی اپنی بچیوں کو؟ کبھی سمجھایا ان کو یہ اونچ نیچ بتائی ہم نے؟ کبھی کبھی اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ بیٹا غیر لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا کیسا کام ہے، یہ گناہ کے کاموں میں آتا ہے، اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے. کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کسی پر فقرے نہ کسنا، گلیوں میں کھڑے نہ رہو. شریف مسلمانوں کے گھروں کے آگے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہاں سے شریف اور عزت دار خواتین کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر جگہ لڑکوں کا ایک غول کا غول جمع ہے. یہ کس کے لڑکے ہیں؟ یہ ہمارے ہی گھروں سے جانے والے لڑکے ہیں نا. ہم نے ان کو بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے. زندگی بہت قیمتی ہے، ایک دفعہ ملی ہے، اسی زندگی پر ڈپینڈ ہے ساری ہماری آخرت کی کامیابی کا انحصار. اگر اس زندگی میں وہ کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے تو بیکار ہے پھر یہ زندگی. یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا ہم کو دنیا میں. ہم نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ تمہیں کیسی بامقصد زندگی گزارنی ہے، یہ گلیوں میں کھڑے رہنا، یہ ہنسی مذاق کرنا، چائے کی دکانوں پر کھڑے رہنا اور پان کی دکانوں پر کھڑے رہنا. آپ مجھے بتائیے، کبھی آپ نے کوئی ہندوؤں کو دیکھا ہے، نان مسلمس کو، چائے کی دکانوں اور پان کی دکانوں پر کھڑے ہوئے؟ نہیں، آپ کو نہیں دکھائی دیں گے. یہاں سارے کھڑے رہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں آپ بتائیے؟ چائے کی دکانیں کن سے چلتی ہیں؟ پان کی دکانیں کن سے چلتی ہیں؟ مسلمانوں سے چلتی ہیں. پیسہ خرچ، وقت ضائع کرنا، لہو لعب میں پڑے رہنا، یہ مسلمان نوجوان نسل ہے. آپ سوچیں کہ یہ نوجوان نسل، یہ تو مستقبل ہوتی ہے مسلمانوں کا، مستقبل ہے یہ. یہ نوجوان نسل ہی ہمارا مستقبل ہے دیکھا جائے تو. آپ سوچیں کہ یہ نوجوان نسل کو تو کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کی تربیت اگر ہم بچپن سے کرتے، یہ ہم نے، ہماری خامی ہے نا، ہماری مسٹیک ہے یہ. ہم نے ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی. بچوں کا قصور نہیں ہے اتنا، یقین جانیے یہ والدین کا قصور ہے. ہم نے شروع سے ان کو بہت آسانی فراہم کر دی، اچھا بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے جانے دو، کرنے دو. والد اگر سزا بھی دینا چاہتے تو مائیں آ کر روک لیتی ہیں کہ یہ کیا آپ سزا دیتے ہیں. تو بچوں پر کڑی نظر بھی رکھنی چاہیے، ان کی تربیت ضروری ہے، ان کو صحیح مقصد کی طرف لانا ضروری ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بتائیں۔ چلے ٹھیک ہے، دین کے داعی نہ بنے، کم از کم اچھے شہری تو بن جائیں ہمارے مسلمان بچے، اچھے پڑھے لکھے شہری۔ ہمارے بچے تو نوجوان لڑکے، پڑھائی میں بھی ان کا دل نہیں ہے، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ ریشو دیکھیں ذرا مسلمان بچوں کا، نہ پڑھائی میں دل ہے، نہ کوئی اچھا کام کرنے میں دل ہے، نہ کوئی ریسرچ، نہ کچھ نہ کچھ۔ دکھ اور افسوس ہوتا ہے سچ میں سوچتے سوچتے۔ تو بچپن سے آپ ذہن میں بات ڈالتے جائیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو جائیں گی نا پانی کی طرح، بوند کی طرح، وہ دراصل ان کے لیے زندگی کو بامقصد گزارنے کے لیے وہ ایک طرح سے ذریعہ بن جائے گی، بچپن سے اگر آپ ڈالیں گے تو وہ باتیں ذہن میں۔ اچانک کوئی اچھا نہیں بن جاتا، بچے بڑے ہو گئے اور اب وہ جب بہک گئے اور بگڑ گئے اور لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت اگر آپ ان کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس وقت بات نہیں بن سکتی۔ یہ شروع سے کرنے کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے ہمیں، اور یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، اس سے ہمیں کچھ سیکھنے والا بنائیں۔ اب جن کے بچے بڑے ہو چکے یا شادی شدہ ہو چکے چلیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں، پلیز وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، ان کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں سمجھاتے رہیں کہ زندگی کتنی بامقصد ہونی چاہیے انسان کی۔ اگر ابھی بچپن سے ہم یہ بات ذہن میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑے ہونے تک وہ باتیں ان کے ذہن میں رچ بس جائیں گی، ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارا یعنی امت مسلمہ کا ایک نصب العین ہے، ہمارا کچھ مقصد ہے، کچھ گول ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا شاہین کیسے بنیں گے ہم؟ تو وہ شاہین بننا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہم پڑھ لیں۔ اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال ہی کے تو لڑکے تھے، لیکن 13-14 سال میں اتنی سمجھداری کیسے آ گئی بھلا آپ بتائیں؟ کیسے یہ حلم، یہ بردباری، یہ کہاں سے آئی؟ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جان قربان کر دینی تھی، لیکن اس کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اور آپ جملہ تو آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے جملہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن کا یہ جملہ واقعی میں دل ہلا دیتا ہے کہ یا بتی افعل ما تومر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے ابا جان آپ کر ڈالیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے جھکا ہوا پائیں گے، آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے، میں جھک جاؤں گا، میں صابروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی میں کوئی ہلچل، کوئی شور بھی نہیں مچاؤں گا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ کیا جواب ہے یہ، سوچیں ذرا کیسا جواب ہے۔ بار بار اس جملے کو پڑھیں، ذرا بار بار پڑھیے اس جملے کو آپ، اور بچوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھیے یہ جملہ، ہمارے نوجوان لڑکوں کے سامنے پڑھیے، اور پھر ان سے پوچھیے کہ تم کیا کہتے ہو۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے بتائیے؟ کبھی ہم نے اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو ڈسکس کیا، قرآن کی آیات کو کیا ہے کبھی؟ تو آپ بتائیے کیسے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ آج ہمارے بچے قرآن میجورٹی، یقین یعنی میں صرف اپنے چھوٹے سے شہر کی بات کرتی ہوں، تو وہاں پر کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے گھر کے لڑکے یا مرد حضرات قرآن کی تلاوت سے بھی محروم ہیں، یعنی انہوں نے ابھی تک بچپن سے جوانی گزر گئی ہے، پوری قرآن کی تلاوت ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ جو ایک بار ہم بچپن میں سمجھتے ہیں کہ پڑھا دینا مولوی صاحب کے ساتھ قرآن پڑھا دینا، ہم نے بس اتنا سمجھا، حالانکہ قرآن تو روزانہ پڑھنے والی کتاب ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنے کے لیے تھوڑی آئی تھی کہ زندگی میں بچپن میں ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے لیے نہیں آئی ہے، یقین جانیے۔ یہ بہت غلط، انتہائی غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم جب شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دور بھی کر لیا اس نے۔ تو کیا شادی سے پہلے قرآن پڑھانے کے لیے تھا ایک بار بس؟ اس کے بعد زندگی میں قرآن کھلے گا نہیں، کتاب پڑھی نہیں جائے گی؟ تو یہ تو انتہائی بدبختی کی علامت ہوئی، سمجھے کہ ہم قرآن کو بند کر کے رکھ دیں بچپن میں ایک بار پڑھ کر، دوبارہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ تو کئی مرد حضرات تو ایسے ہیں ہمارے علاقوں میں کہ جن کی قرآن کی تلاوت ہی کبھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تو وہ کیا قرآن کی آیات کو پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے؟ اور خواتین بھی ایسی ہی ہیں، لڑکیاں بھی کئی ایسی ہیں کہ جن کو ان کے والدین نے قرآن پڑھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کہ کیا ضرورت ہے بھلا، انگلش، میتھ سب کچھ پڑھا لیا، قرآن پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن میں یہ جو نبیوں کے واقعات ہیں، یہ دراصل ہمیں بہت سکھاتے ہیں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے۔ تو ہم قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھیں اور اس پر ڈسکس کریں کہ کیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید اور بیٹے سے نوازا اور پھر اور بیٹے عطا کیے اور اولاد، ان کی ذریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت باقی رکھی. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے. سارے نبی جتنے آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آتے رہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الا عباد اللہ المخلصین أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين